سی احمد مختار سلام علیک، ندائے آئی کے بیمار السلام علیک، حرم کے قافلہ سالار السلام علیک، علی کی طرح سے مشکل کشائی کی بیٹا، سقر سے امت جد کی رہائی کی بیٹا، ہے وہ رنج و علم اور وہ سجاد غریب، بحر تسکین حرم غم سے وہ احوال عجیب، کبھی کلثوم کے پاس اور کبھی زینب کے قریب، دونوں پھپھیوں کی ہر ایک بار فغاوہ نصیب، یوں سفر میں نہ عزیزوں سے چھٹے گا کوئی، یوں جہاں میں نہ لٹا ہے نہ لٹے گا کوئی، یوں جہاں میں نہ لٹا ہے نہ لٹے گا کوئی، ہے وہ سجاد غریب اور وہ، یوں جہاں میں نہ لٹا ہے نہ لٹے گا کوئی، قریب نہر کے کلثوم جا کے چلائی، حرم کے دفن کا سامان ہے اور تنہائی، مزار کھود رہا ہے پدر کا شہدائی، اور چھڑکنے کے لیے پانی تو لے چلو بھائی، بہن نے آ کے یہ شرمندگی اٹھائی ہے، تمہاری بالی سکینہ کو کھو کے آئی ہے، حرم تو بیٹھ کے اشک ادا بہانے لگے، جناب عابد بے قاس لحد بنانے لگے، پدر کی لاش کو جب قبر میں لٹانے لگے، وہ فور غم سے حرم سر پہ خاک اڑانے لگے، پکاری فاطمہ عابد مجھے رلاتے ہیں، میری کمائی کو یوں خاک میں ملاتے ہیں، شیعوں میں بے سبب نہیں یہ شور و شین ہے، زینب ادا زینب شریک بد میں ازائے حسین ہے، سبت نبی کے غم میں بکا فرض عام ہے، چہلم ہوا تمام شاہ کربلائی کا، دو فاطمہ کو آخری پرسا حسین کا، دو فاطمہ کو آخری پرسا حسین کا،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیم علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہ الاسلام و اہلہ و تذل بہ النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات علی محمد وعلی محمد. برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ آج یہ مجلس مشترک ہے بین مرد و زن، ورنہ روزانہ کا جو طریقہ کار تھا کہ یہ مجلس صرف خواتین کی ہوا کرتی تھی، لہذا میں فقط آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ روزانہ ہمارا جو موضوع تھا وہ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ کلمات قصار، اس میں سے جو مولا کے ارشادات ہیں ان کو بیان کیا جاتا تھا اور اس کے بعد تھوڑی سی تشریح کر کے مجلس کو مکمل کیا جاتا تھا، یہ اب تک کی روش تھی. تو آج بھی اس روش کو ہم مکمل طور پر ختم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج یہ آخری مجلس ہے اور میں ان باتوں کو جو اب تک بیان کر رہا ہوں ان مجالس کے اندر کوشش کروں گا کہ آج وائنڈ اپ کیا جا سکے. مگر ظاہر ہے کہ اربعین کی مناسبت سے بھی کچھ گزارشات ہیں کہ جو خاص آج کے دن ہی پیش کرنا بہت مناسب ہیں، تو انہیں بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب تک ہم 38 ارشادات مولا کے ڈسکس کر چکے ہیں، 38. 39 ارشاد مولا کا، 39 ارشاد فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا ازرت بالفرائض. مولا فرماتے ہیں کہ ان نوافل کے اندر کوئی قربت نہیں ہے کہ جن کے انجام دینے سے فرائض چھوٹ جائیں. یہ بات بڑی لاجیکل بھی ہے، بڑی منطقی بھی ہے، عقلانہ بھی ہے، یعنی مولا نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مولا سے بڑھ کر کون ان چیزوں کی طرف متوجہ کر سکتا ہے. بات بڑی لاجیکل، لا قربت بن نوافل. نوافل کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ایڈیشنل ہو، فرائض اس کو کہتے ہیں کہ جو آبلیگیٹری ہے، جو لازمی ہے، جس کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کمبینیشن نہیں بنے گا کہ جس کے اندر نوافل کو انکلوڈ کر لیا جائے اور جو واجبات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یعنی آپ غور کریں کہ بڑی سادی سی بات ہے کہ نماز شب مستحب ہے اور نماز فجر یہ واجب ہے. فرض کریں کہ ایک شخص نافلہ نماز شب اس کی 11 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد سو جائے اور فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہ جاگے، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز اس کی قضا ہو گئے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کو معلوم ہے کہ اگر میں نے نماز شب پڑھنے کے لیے اس وقت زحمت کی تو میری نماز فجر چھوٹ جائے گی، تو یہ کوئی عاقلانہ ڈیسیجن نہیں ہے کہ انسان نماز شب پڑھ رہا ہے اور نماز فجر چھوڑ رہا ہے، اس کا کوئی تک نہیں ہے. یا آپ اس کو اور آگے دوسرے انداز سے دیکھیں کہ مثلا ایک انسان کے اوپر جو واجب روزے بھی ہیں اور مستحب روزے بھی وہ رکھنا چاہتا ہے، قضا روزے ہیں اور مستحب روزے وہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہاں پر تو فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ واجب قضا کی موجودگی میں مستحب روزے نہیں رکھ سکتا. جب تک اس نے اپنی قضا کو انجام نہیں دیا تب تک وہ مستحب روزے رکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو چوائس ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر چوائس ہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے اوپر قضا نمازیں ہیں اور پھر وہ نماز غفیلہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ تو سکتا ہے، مگر وہاں پر بھی اس کو عاقلانہ نہیں مانا جائے گا کہ ایک چیز جب آلریڈی انسان کے اوپر واجب ہو چکی ہے تو اس کے بجائے وہ ایک مستحب کی طرف جا رہا ہے. یا دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ آپ کے اوپر 5 لاکھ درہم یا 5 لاکھ ریال کا ادھار بھی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اس ادھار کو ادا کریں 10 لاکھ ریال کی چیریٹی کر دیں، تو عاقلانہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو ادھار آپ کے اوپر ہے آپ اس کو تو ادا کریں، اس کے بعد اگر چیریٹی بھی کرنا چاہیں، صدقہ بھی دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر جو چیز انسان کے ذمے پر ہے کم سے کم اسے وہ اپنی زندگی کے اندر ادا کر دے. تو مولا فرماتے ہیں کہ لا قربت بن نوافل اذا ازرت بالفرائض، کہ ان نوافل میں خدا کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اذا ازرت بالفرائض، جب ان نوافل یا مستحبات کی ادائیگی کا نتیجہ یہ ہو کہ جو واجب تمہارے ذمے ہیں، جو تمہاری ذمہ داری پروردگار نے رکھی ہے، اس ذمہ داری کو نظر انداز کر دو. آپ اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، یعنی کربلا کے خاص کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ مثلاً ایک شخص ہے، وہ کہ فرزند رسول میں آپ کا ساتھ تو دینا چاہتا ہوں مگر میں حج کروں گا اس کے بعد آپ کے ساتھ چلوں گا. اس موقع پر اس حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امام وقت کے بغیر حج کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. جو رونق کے کعبہ ہے وہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کروں گا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں ساری عبادتیں کروں گا, رات بھر جاگوں گا, سب کچھ کروں گا, مگر امام حسین جا رہے ہیں, ٹھیک ہے مولا آپ خدا حافظ, آپ جائیے, خدا آپ کا نگہبان ہو, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, کہ اس کا کوئی مطلب ہے؟ آپ غور کیجئے, خواجہ ربی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ انا شککنا فی ہذا القتال. میں نے شاید اشارہ کیا کسی تقریر کے اندر اسی حوالے سے, مگر تفصیل سن لیجئے کہ انا شککنا فی ہذا القتال. وہ خواجہ ربی مولا کائنات کو مخاطب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولا کے ساتھیوں میں بظاہر, مگر وہ ڈھل مل یقین یا کچا یقین کہ جس کے اندر استحکام نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یا علی انا شککنا فی ہذا القتال, یہ جو ہم لڑائی کر رہے ہیں, یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں صفین کی, جس کے اندر سامنے اہل قبلہ موجود ہیں, یعنی وہ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو انا شککنا, ہمیں اس میں شک ہو رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. یعنی علی کے ساتھ ہونے کے بعد اگر کسی کو شک ہے کہ وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے, تو اس سے زیادہ بدبختی کسی کی کیا ہو سکتی ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں, باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ انا شککنا فی ہذا القتال, ہم اس معاملے میں شک میں آ رہے ہیں. سامنے کافر ہوتے, سامنے ہندو ہوتے, سامنے بت پرست ہوتے, عیسائی ہوتے, یہودی ہوتے, تو بات سمجھ میں آتی. یہ سامنے وہ افراد ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو انا شککنا فی ہذا القتال. تو اب آپ کیا کریں؟ تو آپ یہ کریں کہ ہمیں اگر آپ کام لینا چاہتے ہیں تو کسی ایسی سرحد پر بھیج دیں کہ جہاں پر اگر لڑائی بھی ہو تو سامنے کوئی نہ کوئی علل اعلان کافر ہو. مولا کائنات ضائع تو کسی کو بھی نہیں کرتے, اس کو بھی ایسی کوئی ڈیوٹی دے دی, مگر آپ مجھے بتائیے کہ واقعاً کیا یہ شخص جو بعد میں پھر مناجات کے حوالے سے بہت مشہور بھی ہوئے بہت زیادہ, یعنی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا سوائے ذکر پروردگار کے. 20 ایئرس, مولا کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں, 60 ہجری, 61 ہجری تک انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا سوائے ذکر پروردگار کے. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, یہی کہتے رہے, مناجات پروردگار کرتے رہے, یہی کیا انہوں, اور کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد جب امام مظلوم کی شہادت ہوئی ہے تو ایک جملہ انہوں نے کہا افسوس کا کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کر دیا, یعنی ایک زبان سے جملہ نکلا, ایک تبصرہ نکلا کہ واقعی انہوں نے ایسا کر دیا, فرزند رسول کو قتل کر دیا, فرزند رسول کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر انہیں افسوس رہا کہ یہ دنیاوی جملہ میں نے کیوں کہہ دیا. متوجہ ہیں؟ اسے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دنیاوی جملہ میری زبان سے کیوں نکل گیا. یعنی آغا مطہری اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کو اس بات کا غم کھایا جا رہا ہے کہ بجائے امام حسین کے قتل کی مذمت کرنے کے اس وقت انہوں نے اللہ اکبر کیوں نہیں کہا, سبحان اللہ کیوں نہیں کہا, وہ تکبیر کو قتل کر دیا انہوں نے, حمد پروردگار کو قتل کر دیا, تحلیل کو قتل کر دیا, اور ان کو کس بات کی پرواہ ہے کہ میں نے اس موقع پر ایک ذکر زبان سے بظاہر کیوں نہیں کیا. آغا مطہری اس پر تبصرہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسے ذکر خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی مناجات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے بعد جو روح مناجات ہے انسان اسی سے غافل ہو جائے, اسی کی طرف اگر اس کی توجہ نہیں. یہ جملہ آپ کی توجہ ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. مولا فرماتا ہے لا قربت بن نوافل اذا ازرت بالفرائض, اگر تمہیں اس کور ایشو ہی کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا چیز پروردگار عالم نے روح قرار دی ہے اور تم اسی سے غافل ہو جاؤ, اگر واجب کو چھوڑنے کے بعد مستحبات پر اس طرح سے انسان لگ جائے کہ خواجہ ربی والا حال ہو جائے, لا قربت بن نوافل, اس سے پھر کوئی قربت حاصل ہونے والی نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے, الحمدللہ کہنا بہت زیادہ انسان کو اجر کا مستحق بنائے گا, سبحان اللہ کہنا واقعا انسان کو اجر پروردگار کا مستحق بنائے گا, کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا اس طریقے سے؟ وہ خواجہ ربی والے اسٹائل میں. اس اسٹائل سے اگر انسان خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس میں کچھ بھی قربت حاصل ہونے والی نہیں ہے. جو میں نے گزارش کی کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے امام کو چھوڑ کر, وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے امام کو چھوڑ کر, وہ نماز سکھائی کس نے؟ اسی حسین ابن علی نے, اسی علی مرتضیٰ نے, اسی پیغمبر نے. یہ پورا دین, یہ پوری شریعت بتائی کس نے؟ انہوں نے بتائی ہے. تو ان کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا, ان پر سب کو قربان کیا جا سکتا ہے کہ بالآخر یہی ان تمام چیزوں کے محافظ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے نماز کو ضائع کیا, نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر, کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی نے تو نماز کو قائم کیا ہے, آپ ہی نے تو زکات کو ادا کیا ہے, آپ سے بڑھ کر کون ان تمام امور کو انجام دینے والا ہے. وہ امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر, اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور آپ نے نہیں انل منکر کیا. جو کل کی بات ہماری چل رہی تھی کہ اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, کہ میرا ارادہ ارادہ امر بالمعروف ہے, میرا ارادہ ارادہ نہیں از منکر ہے. مولا جو کہہ چکے تھے اسی کو زیارت کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں, یعنی میں اس بات پر کنونس ہوں, میں اس بات کو پوری طرح سے ٹیسٹیفائی کرتا ہوں, میں اس بات کو پوری طرح یعنی گواہی کی منزل پر آتا ہوں کہ آپ نے واقعی اس کام کو انجام دیا. قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, اور اطاعت خدا اور رسول میں اس حد تک گئے کہ موت آ گئی مگر اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول پر کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کیا. آپ نے غور فرمایا, اس شان سے پھر انسان جب نماز ادا کرے تو واقعا اس کی نماز کی کوئی قیمت ہے. اس شان سے اگر کوئی انسان اپنے دین پر عمل کرے تو واقعا اس عمل کی کوئی اہمیت ہے, اس اطاعت کی کوئی اہمیت ہے. اطاعت ہو معرفت کے ساتھ, عمل ہو معرفت کے ساتھ. تو یہاں پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مستحبات الہی میں کوئی قربت الہی نہیں ہے اگر ان سے واجبات کو نقصان پہنچ جائے. 40واں ارشاد مولا فرماتے ہیں, 40واں اور 41واں یہ دونوں بالکل ملتے جلتے ارشادات ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. اور 41واں ارشاد میں مولا فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے اندر. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, معنی ہما واحد. یہ خود سید رضی نے بھی لکھا کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, یعنی ایک وہ ہے جو سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو بولتا ہے اور پھر سوچتا ہے. When the damage is done, جب پورا نقصان ہو گیا ہے اب اس کے بعد انالائز کرتا ہے کہ بول تو دیا ہے مگر بولنے کے بعد اب اس ڈیمیج کو کنٹرول کیسے کیا جائے. وہ ڈیمیج کنٹرول کی اب ٹیکٹکس ڈھونڈتا ہے کہ کیا کیا جائے, یعنی بولنے سے پہلے وہ نہیں سوچتا. مولا فرماتے ہیں یہ احمق ہے, یہ احمق ہے. کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی جس کے اندر مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو بہترین دولت عقل مندی ہے, یعنی اگر کسی کے پاس عقل ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی. اور مولا ہی نے فرمایا تھا کہ بدترین فقیری, پیسہ نہیں ہے وہ اتنی بڑی فقیری نہیں ہے, مال نہیں ہے وہ اتنی بڑی فقیری نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں بدترین فقیری حماقت ہے. اگر کوئی شخص اسٹوپڈ ہے, اگر کوئی ایڈیٹ ہے جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. اور پھر آگے اسی جملے کے اندر جب بات آگے بڑھی تھی تو مولا نے کہا تھا اس سے دوستی مت کرنا, اس سے دوستی مت کرنا, اس سے دوستی مت کرنا, اس سے چار ان سے دوستی مت کرنا. انہی میں ایک یہ تھا کہ کسی احمق سے دوستی مت کرنا, احمق سے بہت زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر وہ تم کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا. وہ تم کو اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا, اگر وہ سنسیئر بھی ہے تو وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اور پوری سنسیئرٹی کے ساتھ تم کو نقصان پہنچائے گا, یعنی پورے خلوص کے ساتھ تمہارا بیڑا غرق کرے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بھائی مسٹیک یہ کام کر رہا ہو, لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا, وہ پورے خلوص کے ساتھ یعنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ تمہیں بالکل تمہارا بیڑا پوری طرح سے غرق کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے بہت نیک کام انجام دیا ہے, ڈبو کرائے گا. مولا فرماتے ہیں احمق کو کبھی بھی اپنا دوست مت بنانا. یہاں پر احمق کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ صاحب عقل کون ہے اور احمق کون ہے. کہ صاحب عقل وہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے, پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے, پہلے اینالائز کرتا ہے, پریپیئر کرتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے, اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے. اور دوسرا جو احمق ہے کا اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے بول دیتا ہے اور جب بول دیا تو اب یہ جو الفاظ نکل گئے وہ تو نکل گئے, جس طرح سے وہ تیر نکلنے کے بعد اب واپس تو نہیں آ سکتا, بالکل اسی طرح سے لفظ اگر نکل گیا تو اب اسے واپس نہیں لایا جا سکتا. ہاں اس میں بھی غنیمت ہے کہ وہ شخص کہ جو سمجھ جائے کہ جس نے غلط بولا ہے اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلط بولا ہے, تب تو وہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف جائے گا. لیکن اگر یہ بھی احساس اسے نہ ہو کہ اس نے کیا بول دیا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو بھی گیا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ اس نے کیا نقصان پہنچا دیا ہے, پھر اس کے بعد اس ڈیمیج کے کنٹرول کی طرف بھی نہیں جائے گا. اگین واپس چلیں واقعہ کربلا کے کانٹیکس میں, آپ کو عجیب عجیب احمق ملیں گے. عمر سعد کا جملہ آپ کے ذہن میں, بول رہا ہے بظاہر دانشور ہے, یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو چیزوں کو انالائز کر رہا ہے مگر کیا بول رہا ہے, یہ انالائز کرنے کے لیے کیا جملہ اس نے استعمال کیا ہے. اس کا جملہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے, علیکم السلام, مجھے معلوم ہے اگر میں جاؤں حسین مظلوم کے مقابلے پر جنت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, اگر میں گیا امام حسین کے خلاف میں نے تلوار کھینچ لی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جہنم میں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا، ایک بات. مگر کہ دو تین چیزیں ہیں جو مجھے روکتی ہیں، یعنی اس بات کو جاننے کے باوجود میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. کیوں نہیں کر پا رہا؟ کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کیش اور کریڈٹ کا مسئلہ ہے. یہ جو اس وقت میں جاؤں اور مجھے رے کی حکومت مل جائے، جس کا اس کو برائب کیا گیا تھا، لالچ دیا گیا تھا کہ رے کی حکومت، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک عرصے سے پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ رے کی حکومت جو مجھے ملے گی وہ تہران کے سببز میں، جو آج بھی علاقہ ہے جہاں پہ شہزادہ عبدالعظیم کی قبر مبارک ہے، وہ علاقہ فرام ڈے ون عمر ساتھ اس کے اوپر فریختہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کی حکومت مجھے مل جائے، یہاں کی گورنرشپ مجھے مل جائے. کہ اگر میں امام حسین کے مقابلے پر جاتا ہوں جنت نہیں ملے گی، پھر جہنم میں جاؤں گا، ون. لیکن اگر نہیں جاتا تو رے کی حکومت سے محروم ہو جاؤں گا. کس چیز کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ کس چیز کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ آپ سورہ مبارک آلہ اس میں دیکھیں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کہ تمہارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، یعنی اصل جو پرابلم جو انسان کی ڈیسیجن میکنگ کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کے بعد وہ غلط فیصلہ سازی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہم سے پوچھو، ہم تم کو بتاتے ہیں، تم ایثار سے کام لیتے ہو تو ایثار تو بہت اچھی بات ہے، ایثار تو بری چیز نہیں ہے. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا. کس کو کس پر ترجیح دینا؟ آپ کے سامنے صاف شفاف منرل واٹر پڑا ہوا ہے اور دوسرے گلاس کے اندر گٹر کا پانی رکھا ہوا ہے. اگر اس گٹر کے پانی کو کوئی اس منرل واٹر کے اوپر ترجیح دے کر کہے کہ میں تو یہی پیوں گا، تو ایثار تو اس کو بھی کہیں گے ڈکشنری کے اعتبار سے. یہ ایثار تو پسندیدہ نہیں ہے. وہ ایثار جو ذہن میں تبادر ہوتا ہے، فوراً خیال آتا ہے، وہ تو وہ ہے کہ خود پر دوسرے کو ترجیح دینا. کہ مثلا ایک روٹی ہے، میں بھی بھوکا ہوں اور یہ بھی بھوکا ہے، تو ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گا، میں اس کو کھلاؤں گا. یہ ایثار پسندیدہ ہے. مگر الٹا کر دیں کہ اپنے آپ کو ترجیح دوں گا، تو یہ بھی ڈکشنری کے اعتبار سے تو ایثار یہ بھی بنے گا، مگر یہ وہ ایثار نہیں ہے کہ جس کو کبھی بھی اپریشیٹ کیا جا سکے. پروردگار عالم ایسے ہی ایک نیگیٹو ایثار کی بات کرتا ہے. بل تو اسرون الحیات الدنیا، تمہارے سامنے دو چیزیں آئیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. تم نے کیا کیا؟ وہ منرل واٹر کو چھوڑ دیا، گٹر کے پانی کو لے کے گٹاگٹ پی گئے. تو اسرون الحیات الدنیا، جب بھی ٹکراؤ ہوا تو تم نے یہ کیا کہ دنیا کی زندگی، تو اسرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دی. والآخرت خیر و ابقا، جبکہ آخرت کے اندر دو فیچرز ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر نہیں ہیں. والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، پائیدار بھی ہے. دیکھیں بہتر کا مطلب کیا ہوا؟ کوالٹی وائز. یہاں دنیا کے اندر جو چیز بھی، اچھا یہ دنیا کس کی پروڈکٹ ہے؟ یہ بھی پروردگار کی پروڈکٹ ہے. آخرت کس کی پروڈکٹ ہے؟ وہ بھی پروردگار کی پروڈکٹ ہے. کمپنی تو ایک ہی ہے جس نے دونوں چیزیں بنائی ہیں. یہ بھی پروردگار ہی نے سیل کیا ہے اور وہ بھی پروردگار سیل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ قرآن مجید کے اندر جتنا بھی ہے، آپ میں سے کتنے ہی افراد ہوں گے جو مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں گے، آپ اپنے ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے اس کو پراپرلی ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر، معصومین نے اپنی احادیث کے اندر جو کچھ جنت کے بارے میں بیان کیا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے، اور جینون ایڈورٹائزمنٹ ہے، بالکل جینون، کوئی دو نمبری نہیں ہے اس کے اندر. یہ دنیا کا، یہ کس کی پروڈکٹ ہے؟ کہا یہ بھی پروردگار کی پروڈکٹ ہے. تم نے بنائی ہے؟ کہا نہیں، ہم نے تو نہیں بنائی، مالک خدا نے بنائی ہے. خدا نے بنائی ہے، جی ہاں. اس کے اندر کیا چیزیں تمہیں اپیل کرتی ہیں؟ یہاں کی غذا بہت اچھی لگتی ہے، یہاں کا پانی بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کا مشروب بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے پھل بہت اچھے لگتے ہیں. یہاں پر اتنی ساری چیزیں، کہ یہ سب مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں. کس نے بنائی ہے؟ کہا کہ ہم نے بنائی، ہماری کمپنی نے بنائی ہے. جی ہاں، ہماری ہی کمپنی ایک اور پروڈکٹ تمہارے سامنے رکھتی ہے. یعنی آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم فرمائے کہ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے دو گاڑیاں ہیں، ایک ہی کمپنی نے بنائی ہے، اور وہ خود بتایا کہ دیکھو جو تمہارے پاس اس وقت گاڑی ہے یہ اچھی ہے، مگر ہمارے پاس ایک اور گاڑی ہے جس کو ہم لانچ کرنے والے ہیں، وہ اس سے بھی بہتر ہے. اگر آپ کو برانڈ پر اعتماد ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی جو آپ کے پاس ہے اس کو تو آپ پسند کریں، اور وہ گاڑی جس کا ابھی آپ کے سامنے فقط اظہار کیا جا رہا ہے آپ کو اعتماد نہ ہے. آپ کہیں مجھے کمپنی پر اعتماد ہے کہ جو ہمیشہ اچھی چیز بناتی ہے، میڈ ان جاپان کی مہر لگی ہوئی ہے، تو مجھے کیوں یقین نہیں آئے گا کمال ہے کہ میڈ ان جاپان کی مہر پر یقین آ جائے اور میڈ ان اللہ کی مہر پر انسان کو یقین نہ آئے. بل تو اسے رون الحیات الدنیا, کہ یہ پروڈکٹ کس کی ہے, یہ دنیا کس کی ہے, یہ پروردگار نے بنائی ہے. والآخرہ, آخرت کس نے بنائی ہے, وہ بھی خدا نے بنائی ہے. ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر ایسے فیچرز نہیں ہیں, جو پروڈکٹ ہم نے رکھی ہے اس کے اندر وہ سارے فیچرز موجود ہیں. تم کو کیوں یقین نہیں آتا, تم کو کیوں اطمینان نہیں آتا؟ بل تو اس سے رون الحیات الدنیا, یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ انسان انفیریئر کو لینے کے لیے تیار ہو جائے اور سپیریئر کو نظر انداز کر دے. اب اس کے بعد نہج البلاغہ, مولا سے پوچھیں, معصومین سے پوچھیں. مولا فرماتے ہیں یہاں کی نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں, یہاں کی نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں. یہاں پر انسان اگر پانی پیتا ہے تو یہ گھونٹ حلق میں اٹک سکتا ہے اور اٹکتا ہے, کھانسی بھی ہو جاتی ہے, دس مسئلے دوسرے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان کھانا کھا رہا ہے, نہیں اتنا زیادہ مت کھائیے گا, کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا, یہ شوگر زیادہ ہو جائے گی, ڈائبٹک ہیں آپ, یہ مت کیجیے, وہ مت کیجیے, دس ہزار مسئلے لگے ہوئے ہیں. اس دنیا کے اندر جن نعمتوں میں ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس میں دس مسئلے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے, بل تو اسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا, کہ دو چیزیں آخرت کے اندر ایسی ہیں, نمبر ایک کوالٹی وائز بہتر ہے. تم اس دنیا سے اس کو کمپیئر مت کرو کہ یہاں پر اگر جوانی کی نعمت ہے تو اس کو بڑھاپے سے خطرہ لگا ہوا ہے, زندگی کی نعمت ہے تو موت سے خطرہ لگا ہوا ہے. اگر انسان کے پاس جوانی کی نعمت ہے, بڑھاپے سے خطرہ لگا ہوا ہے, صحت ہے تو بیماری سے خطرہ لگا ہوا ہے, ہر چیز میں خطرہ لگا ہوا ہے, وہ بہتر ہے. وہاں پر جوانی ہے اور جوانان جنت کے سرداروں کی سرداری میں جوانی ہے, ایسی جوانی ہے کہ جسے پھر بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں پر صحت ہے اور ایسی صحت ہے کہ جسے بیماری سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں پر زندگی ہے اور ایسی زندگی ہے جسے موت سے کوئی خطرہ نہیں. والآخرت خیرن, آخرت بہتر بھی ہے, وہ ابقا اور پائیدار بھی ہے, باقی رہنے والی بھی ہے. یہاں پر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے اوپر ویلیڈیٹی لکھی ہوئی ہے, ایک مدت کے بعد اسے انویلڈ ہو جانا ہے. کا آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جسے انویلڈ ہونا ہے. عمر ساتھ کس کو کمپیئر کر رہا ہے؟ رہ کی حکومت اور جنت. وہ رہ کی حکومت, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فرام ڈے ون میں انسپائر ہوں, میری تمنا ہے کسی طریقے سے مجھے یہ مل جائے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جنت, مگر جنت کیا ہے؟ اب اس کا انالیسس احمق کا, اس کا تجزیہ کیا ہے؟ تجزیہ یہ کہ وہ جنت جو ہے وہ کریڈٹ ہے, یہ ادھار کا معاملہ ہے, بعد میں ہوگا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. یعنی جس کو خدا کے وعدے پر ہی بھروسہ نہیں ہے, وہ خواجہ ربی مولا کے ساتھ ہونے کے بعد مولا کے حق پر ہونے کا یقین نہیں ہے, یہ خدائی وعدے کو ڈسکس کرنے کے بعد اسے خدائی وعدے پر یقین نہیں ہے, پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں, باتیں ہیں, شاید ہو شاید نہ ہو. اور پھر فرض کرو کہ اگر ہے بھی اور ابھی یہ گناہ ہو بھی گیا تو میں بعد میں توبہ کر لوں گا, یہ بھی ہے عمر ذات کے اشعار ہیں کہ اگر ہے بھی تو چلو ٹھیک ہے, اگر فرض کرو ہاں ہاں جنت ہے بھی تو رہ کی حکومت ابھی لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد توبہ کر کے معاملے کو حل کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, دیکھ لیں گے. یعنی نعوذ باللہ من ذلک, پروردگار کو بھی پٹا لیں گے کہ اس طریقے سے معاملہ چلتا ہے کہ خداوند متعال کے کیس کے اندر اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اس طریقے سے. اب آپ غور فرمائیے واقعا کہ انسان کی اپروچ کہاں تک اسے, اس طرح کی اپروچ کہاں تک اسے لے جاتی ہے. یہ افراد ہیں, اور وہ آیا ہے امام مظلوم کے مقابلے پر, آ کے اس نے تلوار کھینچی ہے کہ رہ کی حکومت کو کہ وہ بھی نہیں ملی. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے, دیکھیے کربلا کے اندر امام مظلوم نے عمر سعد کو واضح طور پر بتا دیا تھا یہ علم امامت, اے عمر سعد تو رے کی گندم استعمال نہیں کر سکے گا. یعنی عجیب ہے, ابھی تک تو اسے یہ لالچ تھا نا, رے کی حکومت رے کی حکومت رے کی حکومت. جب یہ کربلا میں آیا, نیگوسیشنز ہوئے, بہت مرتبہ امام مظلوم کے ساتھ مذاکرات ہوئے, اور یہ کی نیگوشیٹر تھا یزید کی طرف سے, امام مظلوم نے ایک مرتبہ اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا. وہ تو کہہ کر چلے تھے میں تو امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں, میں تو نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. عمر سعد کو بھی امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے, شمر کو بھی نہی عن المنکر کیا ہے, اس کا اشارہ آئے گا, لیکن شمر کو بھی نہی عن المنکر کیا ہے امام مظلوم نے, اور وقت آخر بھی کیا. عمر سعد سے یہ کہا, اے عمر سعد جس رے کی حکومت کے لالچ میں تو یہ سارا کام کر رہا ہے, بی ایشور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ رے کی گندم تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے. اس موقع پر اس نے کیا کہا, یہ ہے ڈھٹائی کا جملہ, بے شرمی کا جملہ. اس کا جواب یہ تھا کہ اگر رے کی گندم مجھے نہیں ملے گی تو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رے کی جاب پہ گزارا کر لوں گا. यहां पर गंदुम से क्या मुराद है कि वहां के क्रॉप का तस्करा हो रहा है, यानी यू आर नॉट गोइंग टू गेट, तुम्हें नहीं मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा इकदाम करने का फैसला कर लिया है, तुम्हें तुम्हारी मुराद हासिल होने वाली नहीं है। वो कहता है नहीं, गंदुम नहीं मिलेगी, मैं जॉब पर गुजारा कर लूंगा। यह बेशर्मी का जुमला, यानी एक इंसान जब हठधर्मी पर आ जाए, बेहयाई पर आ जाए, वो किस हद तक जा सकता है? ये उमर असाद का जुमला है, उसका जुमला है, क्या ठीक है मैं जॉब पर गुजारा कर लूंगा। ये इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम मजलूम की है, इस कुर्बानी के फिर असरात बहुत जाहिर हुए, ऐसा नहीं कि नहीं जाहिर हुए। आप देख लीजिए, करबला से पहले और करबला के बाद हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, अज़मीत आसमान, इतना नुमाया फर्क, इतना वाज़े फर्क। अल्लामा सैयद अली नकी साहब बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक है कुव्वत एहसास और दूसरा है जुर्रत इजहार। किसी चीज को महसूस करना और दूसरा है जुर्रत इजहार, कि महसूस करने के बाद उसको इजहार करना, उसको एक्सप्रेस करना। यानी कौमें मुर्दा हैं, अगर वो महसूस ही ना कर पाए, उनके अंदर एहसास की कुव्वत खत्म हो जाए, अब फर्जंदे रसूल मारा गया मारा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाली कैफियत है, इसका मतलब एहसास खत्म हो गया। करबला से पहले अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि कुव्वत एहसास खत्म हो चुकी है। वन, जिनको एहसास है उनमें भी जुर्रत इजहार बाकी नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी जबानें गूंगी हो चुकी हैं, वो बोल नहीं पाते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वैसे ही नहीं है, एक्सप्रेस करने की हिम्मत भी वो खत्म हो चुकी है। अब वहां पर क्या, अमीर शाम आया, आया ठीक है, गया गया, कोई मसला नहीं, चलता है। यजीद आ गया, चलता है, ये चलता है। ये चलता है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, यानी फील ही मत करो कि इसने कुछ गलत किया है, ये कुछ गलत हुआ है, फील ही मत करो। मसलन आप देखें, कभी कभी एक इंसान जो है, हम कहते हैं कि ये बेगैरत हो गया। क्या मतलब बेगैरत हो गया? यानी नोटिस नहीं लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगरिब के अंदर ये जुमला कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये गैरत का अंसर खत्म हो गया है, उसको कोई गैरत नहीं है, कोई किसी किस्म की कुछ नहीं, बेशर्मी, बेहयाई, ये सारी चीजें। कहा उसकी बेटी शराब पी रही है, कहा ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी है, ये चलता है। इसका मतलब क्या है? इज नॉट फीलिंग एनीथिंग बैड, वो खत्म हो गया सिलसिला, एहसास ही खत्म हो गया कि ये कुछ गलत हो रहा है। सब ये क्या करता है कि झूठ बोलता है। हाँ ठीक है, तो कारोबार झूठ के बगैर थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या है? ये महसूस ही नहीं कर रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है। एक ये है कि वो कहे कि नहीं गलत तो हो रहा है, मगर देखो यार, अब इसके बगैर नहीं चल पाता है, बात नहीं बन पाती है। इसका मतलब अभी भी देयर इज सम रूम फॉर इंप्रूवमेंट, गुंजाइश है कि शायद ये कोई मामला बेहतर हो जाए, मगर वो फील ही ना करे। जब उसे महसूस ही ना हो तो कैसे इंप्रूवमेंट, और कौन सा इंप्रूवमेंट? किसी किस्म की कोई बेहतरी आ ही नहीं सकती है जब तक इंसान महसूस ना करे, जब तक उसको फील ना करे। वहां पर अगर आप पूरा उस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, उस मौके पर वो हलाल को हराम कर रहा है, चलता है, वो शराब पीता है, चलता है, उसके अंदर ये खराबी है, चलता है, वो तो महारिम को भी नहीं बख्शता है, वो चलता है, इतना चलता है, बादशाहों के केस में इतना चलता है। ये जुमले जो उस जमाने के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, कुव्वत एहसास खत्म हो चुकी है, एहसास ही नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है, और जिनको एहसास है उनके अंदर जुर्रत इजहार बाकी नहीं है, जुर्रत इजहार नहीं है, जुर्रत इजहार खत्म हो चुका है। और वो आप देखेंगे कि मसलन उस जमाने के अंदर सहाबाए कराम वो मौजूद हैं, पैगंबर अकरम के असहाब मौजूद हैं, और बाज वाकई सिंसियर अफराद हैं। मसलन जैद बिन अरकम, ये पैगंबर अकरम के सहाबी हैं, अबू बरज़ा असलमी, ये पैगंबर अकरम के सहाबी हैं, सुहैल इब्न साद साइदी, ये पैगंबर अकरम के सहाबी हैं, जिनका वाकया करबला में मुख्तलिफ हवाले से आप तस्करा भी सुनते हैं। ये वो अफराद हैं जो अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, ये अंदर ही अंदर घुल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, महसूस भी कर रहे हैं, मगर क्या जुर्रत इजहार है, क्या बयान करने की ताकत है, क्या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एक जुमला है फ्राइड का, जो फलसफी गुजरा है, उसकी अपनी किताब में मैंने नहीं देखा, किसी और की किताब में, प्रोफेसर अमीन खालिद साहब की किताब में एक जगह पर उन्होंने इसे कोट किया। जुमला बड़ा प्यारा है, फलसफी तो हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल है वो, मगर जुमला बड़ा प्यारा है। Do you ever wonder if what you think is really what you think? Or you just want yourself to think you think, that so you won't have to think about what you really think? कि क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया और सोचा कि जो तुम सोचते हो वो वाकई वही है जो तुम सोचते हो? या तुम ये सोचना चाहते हो कि तुम ये सोचते हो ताकि तुम्हें वो ना सोचना पड़े जो तुम वाकई सोच सकते हो? यानी इंसान की थॉट्स को इस तरह से कैप्चर कर लो کہ ایک مرحلے پر وہ سوچنے کے قابل بھی نہ رہے اور دوسرے مرحلے پر اسے یہ احساس کروا دو کہ جو تم سوچ رہے ہو, یعنی جو میں تمہارے اندر تمہارے ذہن کے اندر خیالات کو مسلط کر رہا ہوں, تم اسی پر راضی ہو جاؤ کہ ہاں بس یہی میری سوچ ہے, یہی میرے خیال ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. انسان کی سوچ پر پہرا بٹھا دو, قوت احساس ختم ہو جائے. اگر احساس ہو رہا ہو تو زبان پر پہرا بٹھا دو کہ جرأت اظہار ختم ہو جائے, اس کے بعد وہ اس قابل نہ رہے. موجود تھے افراد, بڑی تعداد ان لوگوں کی کہ جنہیں کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا. ون نمبر ٹو, کہ جو احساس کر بھی رہے ان کے اندر ایکسپریس کرنے کی کوئی ہمت باقی نہیں. میں نے نام لیا آپ کے سامنے, زید بن ارقم, ابو برزہ اسلمی, یہ سارے افراد. امام حسین کا ایک بہترین کنٹریبیوشن, یعنی اگر ہم کہیں نا کہ امام حسین نے جو مقاصد اچیو کیے ان کے اندر ایک اچیومنٹ امام حسین کا جو بہت بڑا, خون دیا ہے مگر اس خون کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, غفلت کی نیند سے بیدار کر کے واقعا احساس دلایا ہے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہہ رہے تھے اتنا تو چلتا ہے. کتنے ہی ایسے افراد کے جن کے اندر احساس کی حس ختم ہو چکی تھی, محسوس کرنے کے قابل نہیں تھے, امام مظلوم کے اس خون کے نتیجے میں ان کے اندر قوت احساس پیدا ہوئی ہے. اور بہت سے وہ افراد کہ جو محسوس کرنے کی طاقت رکھتے تھے اظہار کی جرت نہیں رکھتے تھے, حسین نے گونگی زبانوں کو بولنے کا حوصلہ دیا ہے. یہی زید بن ارقم ہے, دربار ابن زیاد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابن زیاد تو جیسا پہلے ظالم تھا آج بھی ویسا ہی ظالم ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ آج ابن زیاد جب چھڑی اٹھاتا ہے اور امام مظلوم کے دندان سے گستاخی کرتا ہے تو زید بن ارقم کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے, یہ بولنے کا حوصلہ کہاں سے آیا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے, یہ تو کیا کر رہا ہے, تو یہ پہلے وہ ہمت کہاں تھی. یزید کے دربار میں ابو برزہ اسلمی, یہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, زید بن ارقم اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں صحابی رسول ہیں. پہلے ان کی زبانوں پر کس نے تالے لگائے تھے, جرأت اظہار نہیں تھی. یہی ابو برزہ اسلمی وہی منظر یزید کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ یزید چھڑی اٹھاتا ہے اور امام مظلوم کے لبوں سے گستاخی کرتا ہے اور ابو برزہ کہتے ہیں اے یزید یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ اے یزید تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ بولنے کا حوصلہ کس نے دیا. یہ تاثیر خون حسین ہے جس نے گونگی زبانوں کو بولنے کی قوت عطا کی ہے, ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس جرأت اظہار مفقود ہو چکی تھی, ختم ہو چکی تھی, ان میں کوئی حوصلہ باقی نہیں تھا. مگر اب اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے, نوبت بہ انجا رسید, کہ لوگ تلواریں نکال کر یزید کے محل کو گھیر لیتے ہیں کہ یزید اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں, یعنی کربلا کے واقعے کے بعد, یہ تو میں نے دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی. عبداللہ ابن زبیر, کوئی تعلق نہیں ہے آل محمد سے, کوئی تعلق نہیں ہے آل محمد سے, کوئی تعلق نہیں ہے, مگر آپ غور فرمائیے کہ یہی عبداللہ ابن زبیر مکہ میں جب حکومت اسٹیبلش کرتا ہے اس نے ایک تقریر کی ہے, اس پہلے خطبے میں حوالہ امام حسین کی شہادت کا ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیے حوالہ امام حسین کی شہادت کا ہے. حسین ابن علی کے خون نے واقعا اپنے تو اپنے جو غیر ہیں ان کے لیے بھی وہ استعارہ فراہم کیا ہے کہ جس کے بعد حسین ابن علی مستقل ایک حوالہ ہیں. عبداللہ ابن زبیر اپنی کیمپین شروع کرتا ہے, امام حسین کا حوالہ ہے. دیکھو کربلا کے اندر کیا کر دیا, دیکھو کربلا کے اندر کیا کر دیا. آپ عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں, عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن زبیر کو ڈسون کیا تھا. یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا اپریسیشن کا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی حمایت سے انکار کر دیا ہے, اس کا مطلب آپ میرے ساتھ ہیں, میں بہت خوش ہوں اور میں آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا. یزید تو بہت بیک فٹ پر چلا گیا, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ خط جو یزید نے عبداللہ ابن عباس کو لکھا ہے, اور اس کے بعد جو عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب دیا ہے, عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا ہے, یہ عبداللہ ابن عباس پہلے تو ایسا کوئی خط نہیں لکھ پا رہے تھے, یہ اس وقت اس خط کا جواب اس طرح سے دینے کے قابل ہو گئے. یہ خون حسین کی تاثیر ہے. اور اس خط کے جواب میں انہوں نے لکھا اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی حمایت نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں تیری حمایت کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے, میں بھول سکتا ہوں کہ تو ہی وہ ہے کہ جن کے لوگوں نے کربلا کے اندر حسین ابن علی کا خون بہایا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ تمام مظالم گنوائے ہیں عبداللہ ابن عباس نے, یہ تو تھا کہ جس کے حکم سے یہ ہوا, یہ تو تھا جس کے حکم سے یہ ہوا. یہاں تک کہ آیت اللہ میلانی نے جو کتاب لکھی ہے حقائق عاشورہ کے مخفی پہلو, واقعا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب بھی, اردو ترجمہ اس نام سے ہوا, اصل کتاب فارسی میں ہے, حقائق عاشورہ کے مخفی پہلو, اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اسی کو قرار دیا ہے, یہ جو عبداللہ ابن عباس کا خط ہے یزید کے نام. یہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہوا، یہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہوا. آپ غور فرمائیے کہ اس کے بعد جو توابین کی تحریک جس کا کل بھی میں حوالہ دے رہا تھا، کس نے اتنی جرت دی ان لوگوں کو کہ یہ میدان میں اگر کہتے ہیں کہ اب ہماری توبہ اسی صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی گردنیں خود اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنا خون ہم خود بہتا ہوا دیکھیں، تب تو ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے. ہم توابین ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. کس نے انہیں توبہ کا حوصلہ عطا کیا؟ تھے تو پہلے بھی یہ لوگ موجود کوفہ کے اندر، ان میں ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی جرت. کس نے انہیں حوصلہ دیا؟ خروج مختار کے موقع پر جو حضرت مختار کے ساتھ بہت سے افراد ساتھ ملے ہیں، کس نے انہیں حوصلہ دیا؟ کس نے انہیں طاقت دی کہ حق کی حمایت میں اور باطل کی مخالفت میں اس طرح سے میدان میں آ جائیں، جان ہتھیلی پر لے کر اور انتقام لے؟ کس نے انہیں حوصلہ دیا؟ یہ حسین کا خون ہے کہ جو ان سب کو حوصلہ عطا کر گیا. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوئی، دیر واز نو ادر چینج، کوئی دوسرا ڈفرینس نہیں ہے، کوئی دوسرا ڈفرینس نہیں ہے. یہاں تک کہ سب کو تو چھوڑیے، یزید کا اپنا بیٹا، یزید کا اپنا بیٹا جو ممبر پر جاتا ہے یزید کے بعد 64 ہجری میں، یعنی یہ کتنی حیرت کی بات ہے. ایک مرتبہ پھر میں علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ سے مدد لوں، وہ بولتے ہیں کہ آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر، ایک یزید کا وارث ہے، ایک حسین کا وارث ہے. حسین کا وارث سید سجاد جسے قیدی بنایا گیا ہے، یزید کا وارث یزید کا بیٹا، نام اس کا بھی معاویہ ہے، نام اس کا بھی معاویہ ہے، مگر صرف نام معاویہ ہے، واقعاً کردار اس معاویہ جیسا نہیں ہے. عجیب پاکیزہ انسان ہے جو یزید کے گھر سے نکل رہا ہے. یخرج الحی من المیت، جو پروردگار کہتا ہے کہ وہی خدا ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکال کر باہر نکالتا ہے. واقعاً عجیب ہے، یزید کا وارث ہے، یزید مرتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے 64 ہجری میں، 61 ہجری کربلا، 62 ہجری کے اندر واقع حرہ، اگلے ہی برس مکہ مکرمہ پر حملہ، اور اس کے ساتھ ہی یزید واصل جہنم. اور جب یزید واصل جہنم ہوتا ہے، اس کا بیٹا معاویہ اسے تخت پر بٹھاتے ہیں اور وہ تخت پر جاتا ہے، حسین کا بیٹا سید سجاد، یزید کا بیٹا معاویہ، حسین کا بیٹا اسیر، ہتکڑیاں، بیڑیاں، توق، مصائب، پریشانیاں، سب کچھ. کہیں پر آپ نے دیکھا کہ سید سجاد نے اپنے باپ کو ڈسون کیا ہو، یہ کہو کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ ساری مشکلات نہ دیکھنی پڑتی؟ معاذ اللہ، کہیں آپ کو ملتا ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ کاش انہوں نے بیعت کر لی ہوتی تو مجھے ہتکڑیاں نہ پہننی پڑتی، کاش انہوں نے بیعت کر لی ہوتی تو مجھے بیڑیاں نہ پہننی پڑتی، کاش انہوں نے بیعت کر لی ہوتی تو میری بہن سکینہ کو اتنے تماچے نہ کھانے پڑتے. کہیں سید سجاد کا یہ جملہ؟ سجاد تو امام ہے، جناب زینب بھی عصمت صغرا کی منزل پر ہیں. جناب لیلا کا جملہ دکھا دیجئے، جناب رباب کا جملہ دکھا دیجئے. مائیں تو بہت حساس ہوتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو میرا اصغر نہ مارا جاتا. کہیں کہیں ملتا ہے؟ ایک جگہ پر کوئی پچھتاوے کا جملہ؟ مصائب کو یاد کر کے آنسو بہائیں، پچھتاوا کہیں نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی جگہ پر نظر نہیں آئے گا، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اسیر ہو کر ہتکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ، حسین کا وارث حسین کو ڈسون نہیں کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں حسین کا وارث ہوں، تعارف کرواتا ہے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. اور یزید کا بیٹا جب ممبر پر جاتا ہے تو ممبر پر جا کر یہ کہتا ہے کہ میرا باپ وہ بھی گنہگار اور خطا کار تھا، وہ بھی فاسق و فاجر تھا، وہ بھی قبر میں اپنے عذاب کو بھگت رہا ہے، میرا دادا وہ بھی فاسق و فاجر تھا اور وہ بھی قبر میں اپنے عذاب کو بھگت رہا ہے، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں اور جا رہا ہوں. یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کو ڈس اون کیا ہے، حسین کے بیٹے نے اپنے باپ پر ہمیشہ فخر کیا ہے، ہمیشہ فخر کیا ہے. جرت اظہار، یزید کے بیٹے کو جرت اظہار خون حسین نے عطا کی ہے. یزید کے بیٹے میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اپنے باپ کو ایکسپوز کر سکے، یہ کس نے عطا کیا ہے؟ یہ خون حسین کی تاثیر ہے کہ جو وہاں تک کام کر رہی ہے. جو میں نے عرض کیا، مکہ عبداللہ ابن زبیر، کوفہ توابین خروج مختار، شام خود یزید کا اپنا بیٹا معاویہ بن یزید، مدینہ منورہ واقع حرہ، مدینہ منورہ والے ڈس اون کرتے ہیں. ہر جگہ پر، ہر جگہ پر یزید کے خلاف ایک نفرت کی لہر ہے جو ہمیں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خون حسین کی تاثیر اور اس کے بعد اس پیغام کو لے کر جو جناب زینب آگے بڑھی ہیں، سید سجاد جو آگے بڑھے ہیں. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کل میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں، کل شب کی مجلس میں، کہ یہ قافلہ جب شام سے روانہ ہوا، قلق تو ہے دل میں، شام کے وہ سارے مصائب ذہن میں ہیں، اور جناب زینب نے ان ریشمی پردوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ سیاہ پردے ہوں تو اس کے بعد زینب جائے گی، اب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ قافلہ بہرحال لٹا ہوا قافلہ ہے۔ ان تمام مصائب کو یاد کرنے کے بعد زینب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، شام کے زندان پر ٹھہرتا ہے، سکینہ سے الوداع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ قافلہ شام کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے شام کی عورتوں، دیکھو ایک وعدہ ہم سے کرو کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں مگر ہم اپنی امانت کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھو یہ بچی جس کی قبر یہاں پر ہے، یہ اندھیرے سے بہت ڈرا کرتی تھی، اگر ہو سکے تو یہاں پر آ کر اس بچی کی لحد پر چراغ روشن کر دینا تاکہ اس کی قبر پر اندھیرا نہ ہو۔ یہ وصیت کر کے چلے، مدینہ منورہ کی طرف سفر ہے، مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہے، مگر راستے میں وہ منزل آئی کہ جہاں سے ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ذہن میں تصور کر رہی ہیں کہ جب میں چلی تھی 11 محرم کو، تو میرے ماں جائے کا لاشا اس طرح سے جلتی ریتی پر پڑا تھا کہ خاک اڑ اڑ کر کفن بن رہی تھی، ورنہ وہ جنازہ تو بے گورو کفن تھا۔ پتہ نہیں میرے ماں جائے کا لاشا اسی عالم میں ہے یا کسی نے آ کر دفن کیا۔ وہ اعجاز سید سجاد، وہ کرامت سید سجاد کہ امامت کا معجزہ جس سے ظاہر ہو کر اسے دفن تو کر دیا، مگر اسباب ظاہری کے تحت جناب زینب یہی تصور کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ماں جائے کو کسی نے دفن بھی کیا یا نہیں کیا، نہ معلوم وہ لاشا ابھی تک اسی طرح سے پڑا ہوا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد، میں نانا کے روضے پر بعد میں جاؤں گی، اپنی ماں کی قبر پر سلام کرنے بعد میں جاؤں گی، پہلے تو ذرا میرے قافلے کو کربلا لے جا، میں واپس اپنے ماں جائے کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اور اب جب یہ قافلہ موڑا گیا، اس کا رخ کربلا کی طرف کیا گیا، تو یہ ایک قافلہ ہے جو کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ پہلے صحابی جو ظاہر امام حسین بھی ہیں، وہ کربلا کا رخ کر رہے ہیں، انتہائی بیمار ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، اپنے ایک دوست یا غلام کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ادھر سے جابر پہنچے پہلے، اور دوسری طرف سے یہ قافلہ پہنچنے والا ہے، جابر اپنے دوست کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، مجھے بتاؤ کہ ان قبروں میں حسین ابن علی کی قبر کون سی ہے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ جابر، میں کیا آپ کو بتاؤں، یہاں پر تو قبریں ہی قبریں، کوئی نشان قبر تو موجود نہیں ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان قبروں میں کون سی قبر حسین ابن علی کی قبر ہے۔ کہا کہ بس اتنا کرو کہ مجھے ان قبروں کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بے اختیار ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ابھی آپ 40 کی زیارت پڑھیں گے، یہ 40 کی زیارت 62 ہجری میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی مختصراً اتنی تو پڑھی نا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین میرا سلام قبول کیجئے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ایک قبر سے جواب آیا، وہ علیک السلام یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی جابر، آپ پر بھی میرا سلام۔ جیسے ہی جابر نے یہ صدا سنی، اپنے اس دوست یا غلام سے کہا کہ بس اس قبر پر مجھے لے جاؤ کہ جہاں سے یہ آواز آئی ہے۔ وہ غلام لے کر گیا کہ ہاں جابر، اس قبر سے آواز آئی ہے۔ جابر نے اپنے آپ کو گرا دیا اس قبر پر، اور بے اختیار گریا کرتے 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 غش کھا گئے، اور جب بے ہوش ہوئے، عالم غشی میں خواب میں امام مظلوم کو دیکھا، اور حسین ابن علی کی یہ صدا سنی، اے جابر، اے میرے نانا کے صحابی، جتنا جلد ہو سکے کھڑے ہو جائیے اور دور چلے جائیے، جتنا جلد ہو سکے دور چلے جائیے۔ جابر عالم غشی ہی میں یہ کہتے ہیں کہ کیا مولا حسین میری زیارت قبول نہیں ہے، مجھے کیوں دور جانے کا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نہیں جابر، آپ کی زیارت قبول ہے، مگر میں کیا کروں، میں آپ کو دور جانے کا نہ کہوں تو کیا کروں، اس لیے کہ میری بہن زینب اب زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ اے جابر، جتنا ہو سکے دور چلے جائیے۔ یہاں تک کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور جابر کے غلام نے شانہ پکڑ کے ہلانا شروع کیا، اے جابر جاگو، بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے، ایسا لگتا ہے کہ ہم مارے گئے۔ جابر بے اختیار سوال کرتے ہیں، کیوں یہ خیال آیا کہ ہم مارے گئے، کیوں یہ خیال آیا کہ ہم پکڑے گئے؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یزید کو ہماری اطلاع ہو گئی کہ ہم حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، میں ایک قافلہ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ایک لشکر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر شاید ہمیں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں جابر، یہ لشکر گرفتار کرنے والوں کا لشکر نہیں ہو سکتا ہے، اس لشکر کے آگے تو سیاہ پرچم نظر آ رہے ہیں، سیاہ ہماریاں نظر آ رہی ہیں، یہ لشکر کسی ایسے کا نہیں ہے کہ جو گرفتار کرنے والوں کا ہو، یہ تو تو غم منانے والوں کا لشکر ہے, یہ تو گریا کرنے والوں کا قافلہ ہے. اور جب وہ قافلہ قریب آنے لگا, جابر کہتے ہیں اے میرے ساتھی, اے میرے رفیق, مجھے دور لے جا. اور جب وہ دور چلے گئے, آنکھیں ویسے ہی ساتھ نہیں دیتی ہیں. اور اب جابر یہ کہتے ہیں اے میرے رفیق, مجھے یہ بتا, اس قافلے کے اندر کوئی مرد تجھے نظر آ رہا ہے؟ کوئی مرد تجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک مرد مجھے نظر آ رہا ہے, مگر انتہائی ضعیف, انتہائی بوڑھا, سر کے بال سفید, اس کی داڑھی کے بال سفید, انتہائی لاغر, انتہائی نحیف, انتہائی کمزور. کہا کہ بس مجھے اس کے پاس لے جاؤ, مجھے اس کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس آئے جابر, اور جابر کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ مجھے اندازہ تو ہے کہ یہ میرے مولا اور آقا کے خاندان کا قافلہ ہے, مگر آپ کون ہیں؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے مولا کے خاندان میں کوئی بوڑھا شخص اس طرح سے اس قافلے کے ساتھ گیا ہو. اور اب اس بوڑھے نے اپنا تعارف کروایا, اس بوڑھے نے اپنا تعارف کروایا, اس سفید بال والے نے اپنا تعارف کروایا. اور کیا تعارف کروایا؟ اے چچا جابر, آپ نے پہچانا نہیں, انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں, میں علی ابن الحسین ہوں, آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اب جابر کہتے ہیں مولا, آپ تو 22 سال کے سن میں آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ اور اب سید سجاد بے اختیار وہی لفظ دہراتے ہیں, اشام اشام اشام. اے چچا جابر, یہ شام کے وہ مصائب ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں سید الساجدین کو بوڑھا کر دیا. یہاں پر سید سجاد جابر سے گفتگو کر رہے ہیں, کسی مرنے والے کا پرسہ دینا ہو تو گلے لگا کر پرسہ دیا جاتا ہے نا. جابر آگے بڑھے, سید سجاد کو اپنے گلے سے لگایا, پرسہ دینے کے لیے گلے سے لگایا, مگر بے اختیار سید سجاد نے کہا چچا جابر آہستہ, چچا جابر آہستہ, چچا جابر آہستہ. کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک سال تک جو توک گلے میں پڑا رہا اس کا زخم ابھی بھی باقی ہے. اے چچا جابر, اب سجاد اتنا جوان نہیں رہا کہ اس طرح سے اسے پرسہ بھی دیا جا سکے. یہ گفتگو سجاد کی جابر کے ساتھ ہے. اور وہاں زینب زیارت کی تیاری کر رہی ہے, قبر حسین کے قریب آئیں, قبر حسین کے پاس آئیں, اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا, اور اس کے بعد حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے بھیا حسین, تیری زینب آ گئی. اے بھیا, میں آ گئی, میں کوفہ اور شام کو فتح کر کے آ گئی, مگر اے بھیا حسین, تیری زینب تجھ سے شرمندہ ہے, تیری زینب تجھ سے شرمندہ ہے. کیوں شرمندہ ہے؟ وہ امانت جو تُو نے زینب کے سپرد کی تھی, اے بھیا, میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی. میں کربلا واپس ضرور آئی ہوں, فتح کا پیغام لے کر آئی ہوں, مگر سکینہ کو کھو کر آئی ہوں. اس قافلے میں اب سکینہ موجود نہیں ہے, وہ شام کے زندان میں اس کی ننی سی قبر موجود ہے. عزیزان محترم, عزاداران مظلوم کربلا, اب یہ وہ موقع تھا کہ جب ساری بیبیاں قبر حسین کے قریب جمع ہو چکی ہے, لیلا موجود ہے, فروا موجود ہے, رباب موجود ہے, ام کلثوم موجود ہے, اور یہ ساری بیبیاں مل کر ایک ہی صدا بلند کر رہی ہیں, واہ حسینہ, واہ حسینہ, واہ عباسا, اے ہمارے مولا حسین, اے ہمارے آقا عباس. ماتم حسین,
مومنین ایک نوحہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد جو ہے زیارت عربعین پڑھی جائے گی. یا حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. بولی سمرا پدر نہیں آتے, بولی سمرا پدر نہیں آتے, بولی سمرا آگے آ جاتا, بولی سغرا پدر نہیں, ते बोले सुगरा पिदर नहीं आते बोले सुगरा ते क्या करूं चार अगर नहीं आते बोले सुगरा पिदर नहीं बोली सुगरा पिदर नहीं दिल हुआ टुकड़े देख कर झूला दिल हुआ दिल हुआ टुकड़े देख कर झूला लियज़मर नजर नहीं आते बोली सुगरा पिदर नहीं आते बोल दिल से रो रो के कहती थी सुगरा दिल से रो रो दिल से रो रो के कहती थी सुगरा शहाते नजर नहीं आते बोली सुगरा पिदर नहीं आ बोली सुगरा पिदर शाह कहते थे रात हो गई क्या शाह कहते शाह कहते थे रात हो गई क्या रन में अकबर नजर नहीं आते बोली सुगरा पिदर नहीं बोली सुगरा पिदर नहीं करबला थे जो यसरब से करबला थे करबला थे जो यसरब से वो मुसाफिर नजर नहीं आते बोली सुगरा पिदर नहीं ते बोली सुगरा पिदर नहीं जाए जो छोड़ कर वतन हामिद जाए जो छोड़ जाए जो छोड़ कर वतन हामिद वो मुसाफिर क्या घर नहीं आते बोली सुगरा पिदर नहीं